السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، إرشاد باري تعالى: والذين يصلون ما أمر الله به أن يوصل ويخشون ربهم ويخافون سوء الحساب. اور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں: یا ایہا الناس افشوا السلام واطعموا الطعام وصلوا الارحام وصلوا باللیل والناس نیام تدخلوا الجنة بسلام. آج خطبے کا موضوع ہے رشتہ داری. رشتہ داری کا کیا معنی ہے؟ رشتہ داری کی کیا اہمیت ہے؟ دین اسلام میں رشتہ داری کا کیا مقام ہے؟ رشتہ داری کے تعلق سے لوگوں کی قسمیں، رشتہ داری اور ہمارا معاشرہ، رشتہ داری کی فضیلت کیا ہے اور اس کے کون سے اچھے ثمرات ہیں، رشتہ داری کیسے کی جاتی ہے، کس کی جاتی ہے، رشتہ دار کون ہیں، رشتے کو کیسے توڑا جاتا ہے، رشتے کو توڑنے کا کیا اسباب ہے اور رشتوں کے توڑنے کا کیا وعید ہے اور یہ کتنی بڑا جرم ہے. اس موضوع کے تعلق سے آج خطبے میں چند باتیں کرتے ہیں. رشتہ داری کے معنی کے تعلق سے اکثر لوگوں کو غلط فہمی ہے اور وہ یہ ہے کہ رشتہ داری کا معنی اکثر لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ جب رشتہ دار رشتہ جوڑتا ہے، میرے قریب آتا ہے، میرے ساتھ حسن سلوکی کرتا ہے، تو میں بھی اس کے بدلے میں اس کے ساتھ حسن سلوکی کرتا ہوں اور اس کے قریب ہو جاتا ہوں. یہ معنی غلط ہے، یہ رشتہ داری کا معنی نہیں ہے. رشتہ داری کا معنی ہے رشتہ داروں پر احسان کرنا، ان کے ساتھ حسن سلوکی کرنا اور ان کو ان کے حق سے زیادہ دینا. تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ رشتہ داری کے تین درجات ہیں اور لوگ بھی رشتہ داری کے تعلق سے تین قسموں کے ہیں. پہلی قسم رشتے کو جوڑنے والے، جسے رشتہ داری بھی کہتے ہیں. اور یہ وہ لوگ ہیں جو اپنے رشتہ داروں سے خیر خواہی سے سلوک رکھتے ہیں، احسان کرتے ہیں، ان کا ساتھ دیتے ہیں، ہر مشکل میں، ہر آسانی میں، ہر تنگی میں، ہر کوشادگی میں ان کے ساتھ ہوتے ہیں. اور یہ حسن سلوکی جو یہ احسان جو ہے، یہ کوئی تمہاری طرف سے کوئی اس اعتبار سے احسان نہیں ہے کہ وہ اسے حقدار نہیں تھے اور یہ محض تمہاری طرف سے ایک فضل و کرم ہے ان کے اوپر. نہیں، یہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے کہ رشتے کو جوڑنے والا شخص جو ہے وہ ہوتا ہے جو رشتے داروں پر احسان کرنے والا ہوتا ہے. اور احسان کا معنی یہ نہیں ہے کہ اگر وہ حسن سلوکی رکھے تو میں بھی حسن سلوکی رکھوں, یہ بدلہ ہے. اور دوسرا درجہ یہی ہے المکافئ, پہلے ہے الواصل رشتے کو جوڑنے والا, دوسرا درجہ ہے. اور دوسرے قسم کے لوگ جو ہیں وہ ہیں المکافئین یا المکافئ, رشتے دار کے تعلق سے بدلہ چکانے والے, اچھے ہیں تو اچھا اور برے ہیں تو برا, جیسے کرو گے ویسے بھرو گے, جیسے وہ ہیں ویسے ہم ہیں. اور تیسرا اس سے بھی بدترین درجہ ہے وہ ہے القاطع, رشتے کو توڑنے والا. تو یہ تین درجات ہیں اور تین قسم کے لوگ پائے جاتے ہیں رشتے داری کے تعلق سے. پہلے قسم کے لوگ جو ہیں یہ بلند ترین درجہ ہے اور یہی خیر و عافیت میں ہیں, اور انہی کے لیے سارے کے سارے انعامات اور احسانات اللہ تعالیٰ کی طرف سے. جو دوسری اور تیسری قسمیں ہیں یہ ظلمات بعض و فوق بعض ہیں, اور وعید دونوں کو شامل ہے. اور کتنی سخت وعیدیں آئی ہیں میں اس کا بھی ذکر کروں گا, اللہ تعالیٰ ہم سب کو محفوظ فرمائے. رشتہ داری کی اہمیت اس سے پہلے میں بیان کر دوں, یاد رکھیں دین اسلام کامل دین ہے, دین اسلام حقوق کی ادائیگی کا دین ہے. دین اسلام میں جہاں پر ہمیں اللہ تعالیٰ کے حقوق واضح طریقے سے بیان کیے جاتے ہیں, وہیں پہ اللہ تعالیٰ کے بندوں کے حقوق بھی بیان کیے جاتے ہیں. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَبِذِي الْقُرْبَى, ایک اللہ کی عبادت کرو, اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو بھی شریک نہ ٹھہراؤ, اور حسن سلوکی کرو اپنے والدین کے ساتھ اور اپنے رشتہ داروں کے ساتھ. تو جہاں پر اللہ تعالیٰ نے اپن حق بیان فرمایا ہے, توحید عبادت کا حق, یہ سب سے عظیم اور سب سے پہلا حق ہے اللہ تعالیٰ کا کہ ہم ایک اللہ کی عبادت کریں, اور اسے کہیں توحید عبادت. اور اللہ تعالیٰ نے اپنے سارے کے سارے رسول اور سارے کے سارے کتابیں اسی حق کو بیان کرنے کے لیے اور ثابت کرنے کے نازل فرمائی ہے. کوئی بھی رسول ایسا نہیں آیا اس دنیا میں الیہ کہ وہ دعوت توحید عبادت کی اہمیت اور یہ بنیاد بنا کے گیا ہے. وَإِلَى ثَمُودَ أَخَاهُمْ صَالِحًا قَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُمْ مِنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ, لذا فرماتے ہیں اور قوم ثمود کی طرف ہم نے صالح کو بھیجا, اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر, کیا پیغام دے کے بھیجا, ان اعبدوا اللہ, ایک اللہ کی عبادت, ایک اللہ کی عبادت کرو, ما لکم من الہ غیرہ, اس کے سوا تمہارا کوئی معبود برحق نہیں, ایک ہی معبود ہے تمہارا. اور اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ولقد بعثنا فی کل امت رسولا ان اعبدوا اللہ واجتنبوا الطاغوت, ہر امت میں ہم نے ایک رسول بھیجا ہے. کیا پیغام دے کے بھیجا ہے, ایک اللہ کی عبادت کرو اور طاغوت سے اجتناب کرو, غیر اللہ کی عبادت سے اجتناب کرو, یہ حق ہے اللہ تعالیٰ کا. اللہ تعالیٰ کے حق کے ساتھ جڑا ہوا ہے اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا حق, کیونکہ کلمہ توحید کی تکمیل اس وقت تک نہیں ہو سکتی جب تک کہ ہم لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ نہ پڑھیں اور اس پر عمل نہ کریں. تو لا الہ الا اللہ توحید عبادت ہے, اور محمد رسول اللہ علیہ وسلم توحید اتباع ہے, کہ اتباع کرنی ہے اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی. دنیا میں اتباع کرنے کے لیے صرف ایک ہی راستہ ہے ہمارا, اور وہ ہے اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم. امام ابن ابی العز الحنفی رحمۃ اللہ علیہ شرح عقیدہ طحاویہ میں فرمایا توحید کی قسموں میں سے ایک ہے توحید المرسل, ایک ہے توحید المرسل. توحید المرسل بھیجنے والا جس نے پیغمبر کو بھیجا ہے اس کی توحید, وہ ہے توحید عبادت. اور توحید المرسل جسے بھیجا گیا ہے اس کی توحید ہے اس کی اتباع کرنا. تو اللہ تعالیٰ کی توحید ہے اللہ تعالیٰ توحید عبادت میں اللہ تعالیٰ کو ایک جاننا اور ایک ماننا, اس پہ یقین کر, اس پہ عمل بھی کرنا, اور توحید المرسل جو ہے اللہ تعالیٰ کے پیار پہ صلی اللہ علیہ وسلم کی توحید اتباع کے اعتبار سے توحید ہوتی ہے, اس پر عمل بھی کیا جاتا ہے. اور پھر اللہ تعالیٰ کے حق اور اللہ تعالیٰ کے پیار پہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حق کے بعد والدین کے حقوق ہیں, وبالوالدین احسانا, اور رشتہ داری میں سب سے عظیم اور سب سے بڑا رشتہ ہے اس دنیا میں والدین کا رشتہ ہے, اس سے بڑھ کر کوئی رشتہ نہیں ہے. اپنے بیوی اور بچے بھی بعد میں ہیں, سب سے پہلے ہے والدین کا حق. اسے اللہ تعالیٰ نے اس آیت کریمہ میں بیوی بچوں کا ذکر نہیں کیا, وہ بعد میں ہے. وبالوالدین احسانا پہلے ہے, وبذی القربى بعد میں ہے. تو اللہ تعالیٰ کے حق کے بعد اللہ تعالیٰ کے پیار پہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حق ہے, اور پھر ان کے حق کے بعد والدین کے حق ہیں, اور پھر رشتہ داروں کے حق ہیں. رشتہ داری کے تعلق سے رشتہ دار کون ہے ایک اور سوال ہے. یہ تو ہمیں جانے کہ والدین سب سے عظیم اور سب سے پہلے رشتہ دار ہیں, ان کے علاوہ کون ہے؟ یاد رکھیں, رشتہ دار وہ ہوتے ہیں جو ان دونوں والدین کی وجہ سے قریب ہوں, جو والدین کی وجہ سے قریب ہوں وہ رشتہ دار ہوتے ہیں, چاہے والد کی طرف سے ہوں یا والدہ کی طرف سے ہوں. اس لیے والد کے بھائی, والد کے باپ, اور والد کے جو بیٹے ہیں اور ان کے جو کزن ہیں, جو رشتہ دار ہیں, وہ رشتہ دار میں شامل ہوتے ہیں. اس طریقے سے والدہ کے بھی جو ماں ہیں, جو بہنیں ہیں, جو بھائی ہیں یا ان کی اولاد ہیں, یہ بھی رشتہ دار میں شامل ہو جاتے ہیں. اور ان کے ساتھ بیوی اور بچے, وہ بھی رشتہ دار میں شامل ہو جاتے ہیں. رشتہ داری کیسے کی جاتی ہے؟ مختلف طریقے ہیں, اور ہر بندہ اپنی طاقت کے مطابق جتنی وہ کر سکتا ہے, جتنی اللہ تعالیٰ اسے طاقت دی ہے اس کے مطابق وہ رشتے کو جوڑ سکتا ہے. لا یکلف اللہ نفسا الا وسعہا, تو طاقت کے اعتبار سے دو لوگ برابر نہیں ہیں, اور جتنے جس کے پاس وسعت ہے اس کے مطابق جو ہے وہ رشتے کو جوڑے. ان میں سے بعض طریقے میں بیان کرتا ہوں. نمبر ایک, زیارت سے ان کے پاس جانا, ان کا حال پوچھنا, اور جو فزیکل کانٹیکٹ ہوتا ہے جانے سے اس سے محبت بڑھتی ہے, اور یہ معلوم ہوتا ہے کہ کوئی ہے ہمارا جو حال پوچھنے والا ہے. دوسرا طریقہ ہے ان کو بلانے سے. ایک تو خود جانا ہے, اگر وہ بلاتے نہیں بلاتے, آپ نے خود جانا ہے اور ان کی زیارت کرنی ہے, ان کا حال پوچھنا ہے. دوسرا طریقہ ہے کہ خود ان کو بلائیں, دعوت دیں. نمبر تین, ان کے بارے میں سوال کرنا, پوچھنا کہ ان کا حال کیسا ہے, چاہے براہ راست پوچھنا ہو ٹیلی فون کے ذریعے اگر سہولت موجود ہے, یا کوئی بھی شخص جو اس جگہ سے آتے جہاں پر رشتہ دار رہتے ہیں, ان کی وساطت سے ان کا حال پوچھنا, اور پھر جب وہ شخص جائے تو سلام بھیجنا, اور ان کے لیے جو ہے خاص کوئی تحفہ تو وہ بھی بھیج دینا اگر ہو سکے تو. چوتھے طریقہ ہے, اگر آپ کے پاس مال ہے اور آپ دے سکتے ہیں تو مال سے ان کی مدد کرنا, اگر ان کو ضرورت ہے اور اگر ضرورت نہیں ہے تو تحفے کی شکل میں کوئی نہ کوئی چیز ان کے پاس ان کی طرف بھیجتے رہنا. پانچویں نمبر پہ ان کی بڑوں کی توقیر کرنا, احترام کرنا, اور جو ان کے کمزور ہیں ان پر شفقت کرنا, رحم کرنا. نمبر چھ ان کی خوشی اور غمی میں شریک ہونا, یہ بھی ان کا حق ہے, اور اسی طریقے سے رشتہ جوڑا جاتا ہے. ان کی بیمار کی عیادت کرنا, اگر کوئی بیمار ہو جاتا ہے تو اس کی عیادت کرنا, اور یہ تو عام حقوق ہیں, دیکھیں لوگوں کے, مسلمانوں کے عام حقوق ہیں, اور رشتہ دار جو ہیں وہ اولین حقدار ہیں ان حقوق کے. میں یہ چیز اسے بیان کروں, بعض لوگ ہمیں پتہ نہیں کہ ہم کس طرح اس رشتے کو جوڑیں, پتہ نہیں ہمیں, تو ایک سے زیادہ طریقہ ہے, ایک سے زیادہ راستہ ہے. بات ہے کہ کیا ہم کرنے والے ہیں کہ نہیں. اس کے علاوہ اتباع الجنائز, اگر کوئی شخص وفات پا جاتا ہے رشتہ دار, تو یہ حق ہے اس کا کہ اس کی نماز جنازہ کا اہتمام کیا جائے, اور اس میں شرکت بھی ضروری ہے. اسی طریقے سے اگر وہ بلاتے ہیں دعوت پہ تو اس کی استجابت کرنا, اپنے سینوں کو ہر حسد سے, بغض سے اور نفرت سے پاک کرنا. گیارہویں نمبر پہ اگر ان میں سے کسی کا آپس میں جھگڑا ہو جائے تو ان کے آپس میں صلح کرانا, یہ بھی صلح رحمی کا ایک طریقہ ہے. اس کے علاوہ ان کے لیے دعا کرنا, اگر کچھ بھی نہیں کر سکتے, کوئی بھی تمہارے پاس ذریعہ نہیں ہے, راستہ نہیں ہے, دعا میں کچھ خرچ نہیں ہوتی, دعا تو ہم سب بھی کر سکتے ہیں, تو دعا کرنا بھی صلہ رحمی کا ایک بہترین ذریعہ ہے. اور ان کو دعوت دینا, توحید کی دعوت, اتباع سنت کی دعوت, یہ بھی ان کا حق ہے ہمارے اوپر, اور صلہ رحمی اس طریقے سے بھی کی جاتی ہے. رشتے کو جوڑنے کے کیا فائدہ ہے, یہ تو میں نے جان لیا کہ رشتے دار کون ہے, رشتے داری کیا ہوتی ہے, اس کا کوئی فائدہ بھی ہے. اگر کوئی فائدہ بھی نہ ہو, یہ کافی کہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے, اور مومن کے ایمان کے یہ تقاضا ہے کہ جب اللہ تعالیٰ کا فرمان آ جائے اور اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم آ جائے تو اپنے سر کو خم کر دینا چاہیے. اور صرف صلہ رحمی کی قدر وہی لوگ جانتے ہیں جو اللہ تعالیٰ کے فرمان اور پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کی قدر جانتے ہیں. سیدنا عبداللہ بن سلام رضی اللہ عنہ یہودی تھے, جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ تشریف لائے ہجرت کے بعد, تو صحابہ کرام کا مجمع تھا استقبال کے لیے, تو عبداللہ بن سلام یہودیوں کے علماء میں سے تھا, عام یہودی نہیں تھا, عالم یہودی تھا, کچھ نشانے وہ جانتا بھی تھا. عبداللہ بن سلام فرماتے ہیں, جب میں نے اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر حسن کو پہلی مرتبہ دیکھا, دیکھے صرف نظر سے, اپنی آنکھوں سے, تو میں نے اپنے دل میں یہ کہا, یقیناً کہ اللہ تعالیٰ کی قسم یہ چہرہ جو ہے جھوٹ بولنے والا نہیں ہے, چہرے سے پہچان لیا, سچے انسان کے چہرے پر رونق ہوتی ہے, نور ہوتا ہے. کہتے پہلے لمحے میں, پہلی نظر سے میں نے پہچان لیا کہ یہ شخص جھوٹ بولنے والا نہیں ہے. اچھا سنو یہ کہتا کیا ہے, یعنی آدھا ایمان تو صرف دیکھنے سے، اب کچھ سنو تو صحیح، کہتا کیا ہے؟ یقین ہے کہ سچ بولتا ہے، لیکن ابھی کہتا کیا ہے؟ کہتے ہیں اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ابتدائی الفاظ پہ غور کرے ذرا، ہجرت کے بعد سب سے پہلے جو الفاظ تھے اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ یہ ہیں، سید اللہ علیہ خود راوی ہیں، فرماتے ہیں میں نے سنا اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے، یا ایوہ الناس، اے لوگوں، افشوا السلام، سلام کو عام کر دو، آپس میں جب بھی ملو السلام علیکم کہو، افشوا السلام یعنی عام کر دو سلام کو، وأطعموا الطعام اور کھانا بھی کھلاؤ، وصلوا الارحام اور رشتے کو جوڑو، وصلوا باللیل والناس نیام اور رات کو نماز پڑھو جبکہ لوگ سو رہے ہوں، کیا ملے گا؟ تدخل الجنت بسلام، سلامتی کے ساتھ اللہ تعالیٰ جنت میں داخل ہو جاؤ گے. یعنی جنت اتنی آسان ہے، یہ پہلا پیغام ہے اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا. کتنی چیزیں ہیں، افشوا السلام، نمبر دو اطعموا الطعام، نمبر تین صلوا الارحام رشتے کو جوڑو، نمبر چار صلاۃ التہجد صلاۃ اللیل پڑھنے کا حکم ہے، اور نتیجہ کیا ہے؟ تدخل الجنت بسلام. سبحان اللہ، اگر دیکھا جائے ایک نیا معاشرہ بن رہا ہے، نئے لوگ ہیں، مہاجرین ہجرت کر کے آئے ہیں، انصار میزبان ہیں، مہاجرین مہمان ہیں، نئے لوگ ہیں، ایک نئے معاشرے کا قیام ہے، کوئی جان پہچان نہیں ہے، کوئی قریب رشتہ نہیں ہے، ضرورت کس چیز کی ہے؟ سب سے پہلے محبت کی، ایک دوسرے کے قریب ہوں، اور اس لیے فرمایا افشوا السلام، سب سے پہلے سلام. اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ محبت، دل محبت پیدا کرنے کا طریقہ جو ہے وہ ہے کہ ایک دوسرے کو سلام کیا کرو، تو سلام سے محبت بڑھتی ہے. آج ہمارے معاشرے میں سلام کی کیا اہمیت ہے؟ تو سب سے پہلے افشوا السلام، دل قریب ہوں گے، وأطعموا الطعام، اب مہاجرین آئے ہیں، نہ کوئی گھر ہے، نہ کوئی کھانے کی چیز ہے، نہ پینے کی چیز ہے، نہ سر پہ چھت ہے، کچھ بھی نہیں ہے، صرف اپنے دو کپڑوں میں آئے ہیں، باقی سب کچھ قربان کر کے اللہ تعالیٰ کے لیے، تو کھانے کی ضرورت ہے، اس لیے فرمایا وأطعموا الطعام. عبداللہ بن سلام عالم یہود، یہودی کے علماء میں سے، وہ اس سے سوچ رہا ہے کہ الفاظ دیکھیں، اب معاشرے، نئے معاشرے کا قیام ہے، اور اس معاشرے کی بنیاد کس چیز پہ آ رہی ہے؟ سبحان اللہ. وأطعموا الطعام، وصلوا الارحام، اس کے مطلب نہیں کہ نئے لوگ آئے ہیں اپنے رشتے دار بھول جاؤ، نئے لوگ آئے ہیں ان کا مہمان نوازی کرنی ہے، ان کا خیال بھی رکھنا ہے، لیکن یہ ہرگز مطلب یہ نہیں ہے کہ اپنوں کو بھول جاؤ جو آپ کے اپنے قریب رشتے دار ہیں. وصلوا الارحام، اور یہ سارا کیسے ممکن ہے؟ اس پہ عمل کرنا، ایک خوبصورت اور آسان طریقہ بیان فرمایا ہے، وصلوا باللیل والناس نیام، تہجد پڑھنے والے جو رات کی تاریکی میں اپنے رب کے سامنے سر جھکا کے دونوں ہاتھ سینے پہ باندھ کے کھڑے ہو جاتے ہیں، اپنے نیند کو قربان کر کے، آرام کو قربان کر کے، تو کیا دن میں ان کے لیے مشکل ہوتا ہے سلام کرنا یا کھانا کھلانا یا رشتے کو جوڑنا؟ تو اس لیے تہجد کی نماز، صلاۃ اللیل جو ہے وہ لوگوں کی زندگی بدل دیتی ہے، اور جو صلاۃ اللیل کے اہتمام کرتے ہیں ان کی آپ زندگی دیکھ کیسے بدلی ہے. ہم تو بے قدر ہیں، ہمیں تو قدر نہیں ان چیزوں کی نا، الا رحم اللہ سبحانہ و تعالی. آپ رات کی تاریکی میں اللہ تعالیٰ کے سامنے سر جھکا کھڑے ہو کر تو دیکھیں، اور دل کی کیفیت دیکھیں کیا ہوتی ہے اس وقت، اور پھر اللہ تعالیٰ کے جو احکام ہیں جو ہمیں بھاری لگتے ہیں، مشکل لگتے ہیں، صبح اٹھتے دیکھیں کیسی آسانی ہے. بعض لوگوں کے لیے فجر کی نماز بہت بھاری ہے، مشکل ہے، مصیبت ہے، آپ تہجد کی نماز پڑھ کے دیکھیں، اور خلوص نیت کے ساتھ آپ اللہ سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ مجھے توفیق عطا فرما کہ میں فجر کی نماز باجماعت ادا کروں اپنے دل سے، اور دیکھیں آپ کو جاگ آتی ہے کہ نہیں آتی ہے. میں ایسے لوگ جانتا ہوں جو رات کو اگر چار بجے بھی سوتے ہیں اور 6 بجے اذان ہوتی ہے، 2 گھنٹوں میں دوبارہ جاگنا مشکل ہوتا ہے، واللہ بغیر الارم کے جاگ جاتے ہیں، بغیر کسی کے جگائے، کوئی الارم نہیں ہے اور کوئی جگانے والا نہیں ہے. جو ہی اللہ اکبر، مسجد بھی دور ہے، مشکل سے آواز آتی ہے، جو ہی تکبیر شروع ہوتی ہے اللہ اکبر، مؤذن مسجد میں اذان کا آغاز کرتا ہے، اس شخص کی آنکھ فوراً کھل جاتی ہے. کیا وجہ ہے؟ کہ اس شخص کو اللہ تعالیٰ نے توفیق عطا فرمائی ہے. جب یہ تبدیلی چاہتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے یہ تبدیلی آسان کر دی ہے. جب اللہ تعالیٰ قریب ہونا چاہتا ہے ایک بالش، تو اللہ تعالیٰ اس سے بھی زیادہ اس کے قریب ہوتا ہے، یہ اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے. تو بعض اہم فوائد صلۃ الارحام کے، رشتے کو جوڑنے کے، نمبر 1، سبب ہے جنت کے، جنت میں داخل ہونے کا، اور یہ حدیث میں نے بیان کی، تدخل جنت بسلام، یہ حدیث ہے اور یہ متفق علیہ حدیث ہے. یہ حدیث جو ہے ترمذی ابن ماجہ کی روایت ہے، متفق حدیث یہ ہے. اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، جب ایک شخص نے اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا کہ اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، کہ مجھے ایسا طریقہ بتائیں جس سے میں جہنم سے دور ہو جاؤں اور جنت کے قریب ہو جاؤں. سوال دیکھیں، اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، تعبد اللہ ولا تشرک به شيئا، ایک اللہ کی عبادت کرو، اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ. وتقیم الصلاة، اور نماز قائم کرو. وتؤتی الزکاة، اور زکات دو. وتصل الرحم، اور رشتے کو جوڑو. جہنم سے دور ہو جاؤ گے اور جنت کے قریب ہو جاؤ گے. سبحان اللہ. صلہ رحمی ایمان کی نشانی ہے. اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليصل رحمه، جو اللہ تعالیٰ پر اور آخرت پر ایمان لے آیا ہے تو اسے چاہیے کہ وہ اپنے رشتوں کو جوڑے. اسے بخاری کی روایت ہے. اس کے بعد فوائد میں سے، رشتہ داری رشتوں کو جوڑنے کے فوائد میں سے، رشتوں کو جوڑنا اللہ تعالیٰ کو اعمال میں سے بہت پسندیدہ عمل ہے، اللہ تعالیٰ پسند فرماتے ہیں. ایک شخص آتا ہے اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم خدمت میں حاضر ہوتا ہے اور عرض کرتا ہے، اے اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، ای الاعمال احب الی اللہ، وہ کون سے اعمال ہیں جو اللہ تعالیٰ کو سب سے زیادہ پسند ہیں؟ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، الایمان باللہ، اللہ تعالیٰ پر ایمان. قال ثم ما، اس کے بعد کیا؟ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، صلۃ الرحم. اور آخر تک یہ حدیث، پھر آگے بھی سوال ہوتے ہیں، لیکن آپ یہ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ پر ایمان کے بعد کس طریقے سے صلۃ الرحم، رشتہ داری جو ہے اس کا کتنا بلند درجہ ہے. اور یہ بھی فائدہ ہے رشتے کو جوڑنے سے، اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی وصیت پر عمل کرنا ہے. سیدنا ابو ذر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، مجھے میرے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے وصیت دی، اور اس وصیت میں وَأَوْصَانِ بِصِلَةِ الرَّحِمِ وَإِنْ أَدْبَرَتْ، کہ میں رشتے کو جوڑوں اگرچہ رشتے دار رشتہ توڑ دے. اور فوائد میں سے کہ رشتے کو جوڑنے سے رزق میں فراوانی ہوتی ہے اور عمر بھی لمبی ہوتی ہے. سبحان اللہ. اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، من احب ان یبسط له فی رزقه ونسأله فی اثره فلیصل رحمه، متفق علیہ حدیث ہے. جو شخص یہ پسند کرتا ہے کہ اس کے رزق میں فراوانی ہو، وسعت ہو، اور اس کی عمر لمبی ہو، تو اسے چاہیے کہ وہ اپنے رشتوں کو جوڑے. تو رشتوں کو جوڑنے سے جو لوگ آج کے کہتے ہیں ہم بے روزگار ہیں, رزق کی تنگی ہے, تو رزق کی فراوانی کے ذرائع میں سے ایک ذریعہ یہ ہے کہ رشتے کو جوڑنا شروع کر دو. اور رزق سے محرومی کی وجوہات میں سے ایک وجہ یہ ہے کہ رشتے کو توڑنا ہے. اور رشتہ توڑنے والے جو ہیں, بعض لوگ کہتے ہیں رشتہ بھی توڑتے ہیں لیکن رزق کی فراوانی بھی ہے. رزق کی فراوانی کا معنی یہ نہیں کہ کوانٹٹی کے اعتبار سے بہت زیادہ ہے, اگر بس لاکھ ہو یا کروڑ روپے ہیں, معنی یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کے رزق میں برکت ڈال دے گا. اور آپ کے پاس اگرچہ دیکھنے میں تھوڑا مال ہے لیکن آپ کی اپنی ضروریات اور آپ کے رشتہ داروں کی ضروریات بھی پوری ہو جاتی ہے اور کچھ سیونگ بھی ہو جاتی ہے. یعنی ایک شخص کی تنخواہ 2000 ہے, وہ اپنا خرچ بھی پورا کرتا ہے, ضروریات بھی پوری کرتا ہے, اپنے پڑوسوں کو بھی دیتا رہتا ہے, رشتوں کو بھی دیتا ہے, رشتہ داروں کو بھی کچھ دیتا رہتا ہے, اللہ کے راستے بھی خرچ کرتا رہتا ہے, صدقات اور خیرات, اور کچھ سیونگ بھی کر لیتا ہے. ہماری عقل شاید مانے یا نہ مانے لیکن ایسے لوگ موجود ہیں, اسے کہتے ہیں رزق میں برکت. اور بعض لوگوں کی تنخواہ 20,000 ہے, وہ مہینے کی 25 تاریخ سے شروع ہو جاتے ہیں مانگنا دوسروں سے, اور دونوں برابر نہیں ہیں. ایک شخص کی زندگی میں برکت ہے اور دوسری کی زندگی جو ہے وہ برکت سے محرومی پر قائم ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو نجات عطا فرمائے اس محرومی سے اور ہماری زندگی میں برکت کو عام کر دے. اور اسی طریقے سے سر رحمی سے اس دنیا میں بھی جو اس کا ثواب ہے وہ مل جاتا ہے. آخرت میں جو مترتب وہ تو ہے آخرت میں, لیکن جو دنیا میں اللہ تعالیٰ نے کوئی ثواب متعین کیا ہے تو وہ دنیا میں بھی مل جاتا ہے. اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں, کوئی بھی ایسی چیز جس کا ثواب بہت جلد نہ ملے صلۃ الارحام سے بہتر نہیں ہے. مختلف عبادات ہیں اور مختلف عبادات کے مختلف ثواب مترتب کر دیا گیا ہے. تو یہ ثواب جو ہے, کوئی ثواب آپ کو ملتا ہے دنیا میں, کوئی نہیں ملتا دنیا میں, صرف آخرت میں ملتا ہے. لیکن صلۃ الرحمی جو ہے وہ ایسا, صلۃ الرحمی کا ثواب ایسا ہے جو آپ کو دنیا میں بہت جلد مل جاتا ہے, اس کا اثر آپ کی زندگی میں آپ محسوس کرتے ہیں, اور آخرت کا ثواب بھی باقی رہتا ہے. اور فوائد میں سے رشتے کو جوڑنے سے, صلہ رحمی سے حسن خاتمہ ہوتا ہے اور بری موت سے نجات ملتی ہے. ایک روایت میں آئے ہے اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں, جو شخص یہ پسند کرتا ہے کہ اس کی عمر لمبی ہو اور اس کے رزق میں وسعت ہو اور سوء خاتمہ سے نجات ملے, اسے چاہیے کہ اللہ تعالیٰ سے ڈرے اور اپنے رشتے کو جوڑے. صلہ رحمی جو ہے فوائد میں سے یہ بھی فائدہ ہے کہ حسن اخلاق کا بلند درجہ ہے. اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں سیدنا عقبہ رضی اللہ عنہ سے, اے عقبہ, کیا میں تمہیں دنیا کے سب سے بہترین اخلاق کی خبر نہ دوں؟ بلکہ دنیا اور آخرت میں سب کے بہترین, سب سے بہترین اخلاق کی خبر نہ دوں؟ تو صحابی عرض کرتے ہیں, بے شک اے اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم, اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں, تصل من قطعک وتعطی من حرمک وتعفو عمن ظلمک, جو تمہیں توڑے اسے جوڑو اور جو تمہیں محروم کرے تم اسے دو اور جو تم پر ظلم کرے اس کو معاف کر دو. سبحان اللہ, یعنی اس سے بلند اخلاق کس کے ہوں گے؟ دنیا میں بھی یہ خوبصورت اخلاق کا حامل ہے یہ شخص اور آخرت میں بھی اس شخص کی جگہ جو ہے وہ عام لوگوں میں نہیں ہوگی اور بلند درجے عطا فرمائے کی عطا کیے جائیں گے. معاشرے ایک اور فائدہ صلہ رحمی کا ہے, معاشرے میں ترقی اور خوبصورتی کا باعث بنتی ہے. اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں صلۃ الرحم وحسن الجوار وحسن الخلق, یہ تین چیزیں ہیں, رشتے کو جوڑنا اور پڑوسیوں سے حسن سلوکی کرنا اور اپنے اخلاق کو اچھا کرنا, حسن الخلق, یہ تین چیزیں. یعمران الدیار ویزیدان فی الاعمار, معاشرے کو بہترین کر دیتی ہیں تعمیر اور ترقی, یعنی اخلاقی ترقی کا باعث بنتی ہیں اور یزدان فی الاعمار, اور اس سے عمر بھی بڑھتی ہے. اور اس کے ضد بھی جو قاطع ہے, جو رشتہ توڑنے والا ہے, اس کی سخت وعید آئی ہے. متفق علیہ حدیث میں اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لا يدخل الجنة قاطع, رشتے کو توڑنے والا جنت میں داخل نہ ہوگا. یہ وعید ہی کافی ہے کہ جنت سے محرومی صرف ایک عمل تھا اور ایک انعام اور احسان تھا اللہ تعالیٰ کی طرف سے, اس کو چھوڑا ہے. رشتہ داری جو ہے واللہ خاص انعام اور احسان ہے. ان سے پوچھیں جن کا آج کوئی رشتہ دار بھی نہیں ہے. اب یہاں پر ہم اپنے ملک کو چھوڑ کے آئے ہیں, ہماری عیدیں کیسے گزرتی ہیں, ہماری غمیاں کیسے گزرتی ہیں؟ تب قدر ہوتی ہے رشتہ داروں کی جب ان سے دوری اختیار کی جاتی ہے. تو رشتے کو توڑنے والا جنت سے محروم ہے. اور دوسری وعید رشتے کو توڑنے کی کہ اللہ تعالیٰ عمل قبول نہیں فرماتے رشتے کو توڑنے والے کے. اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں بنی آدم کے اعمال ہر جمعرات کے دن اللہ تعالیٰ کے بارگاہ میں پیش کیے جاتے ہیں, تو رشتے کو توڑنے والے کا عمل قبول اللہ تعالیٰ نہیں فرمائیں گے. نماز ہے, روزہ ہے, زکوٰۃ ہے, صدقات ہیں, خیرات ہیں, جو بھی آپ اعمال کرتے ہیں اللہ تعالیٰ قبول نہیں فرماتے. جب تک رشتہ توڑا ہوا ہے, رشتہ ٹوٹا ہوا ہے, تو اللہ تعالیٰ اعمال قبول نہیں فرماتے. تیسری وعید, رحمت نازل نہیں ہوتی اس شخص پر جو رشتے کو توڑنے والا ہے. اللہ تعالیٰ رحمت سے بھی محروم ہے. بلکہ جہاں پر ایسے شخص رہتا ہے وہ قوم بھی محروم ہو جاتا ہے اللہ کی رحمت سے. یعنی اتنی نحوست ہے اس شخص کی جو رشتے کو توڑنے والا ہے, نعوذ باللہ. یہ تو عجیب بات ہے, دوسروں کا کیا قصور ہے اس میں؟ تو امام طیبی جو ہے وہ اس روایت کے تعلق سے فرماتے ہیں وہ لوگ جو اس کی مدد کرتے ہیں رشتے کو توڑنے میں وہ بھی اللہ تک رحمت سے محروم ہو جائیں گے. اور مدد کرنے والے وہ بھی ہوتے ہیں جو خاموشی اختیار کرتے, نصیحت بھی نہیں کرتے. ایسا رشتے کو توڑنے والا ہے, آپ کو نصیحت کرنی چاہیے کہ اللہ سے ڈرے, رشتے کو جوڑے. اب اپنے آپ اپنا کام کر دیا آپ نے نصیحت کا, کیونکہ یہ منکر ہے. اور منکر کو اگر ہم چھوڑ دیں, خاموشی اختیار کرتے رہیں, تو پھر معاشرے میں خیر کہاں رہے گا؟ قطع رحمی کے اسباب کیا ہیں؟ آخر وہ کون سی وجوہات ہیں جن کی وجہ سے رشتے کو توڑا جاتا ہے، یہ رشتہ کیوں ٹوٹتا ہے؟ نمبر ایک، جہالت، بڑی مصیبت ہے جہالت. صلہ رحمی کی اہمیت اور فضیلت اور اس کے ثواب اور عقاب، جزا اور ثواب سے جہالت ہی باعث بنتی ہے رشتے کو توڑنے کی. نمبر دو، ایمان کی کمزوری. نمبر تین، تکبر. نمبر چار، اور یہ عجیب بات ہے، والدین کی تقلید کرنا. وہ والدین جو رشتے کو توڑنے والے ہیں، اور کیونکہ والدین بہترین نمونہ ہوتے ہیں اپنے بچوں کے لیے، جب وہ رشتے کو توڑتے ہیں تو بچے بھی اپنے والدین کے نقش قدم پر چلتے ہوئے رشتے کو توڑ بیٹھتے ہیں. یہ بھی سبب ہے اسباب میں سے. اس لیے والدین کو چاہیے کہ وہ ایسا عمل کریں جس سے ان کے بچے بھی جنت سے محروم نہ ہوں. ورنہ یاد رکھیں، ایک تو آپ کا اپنا بھار ہے جو آپ نے اٹھانا ہے، اور دوسرا جو آپ بچوں کے لیے ان معصوموں کو جو تعلیم دے رہے ہیں، ان کی اس گناہ کا ذمہ بھی تمہارے سر پہ ہے. بعض لوگ کہتے ہیں کہ ہمیں تو حکم دیا گیا کہ ہم والدین کی فرما برداری کریں. جی ہاں، والدین کی فرما برداری کرنا فرض ہے، لیکن اللہ تعالی کی نافرمانی میں نہیں. لا طاعت لمخلوق فی معصیت الخالق. اگر والدین حکم دے کہ رشتے کو توڑو تو نہ توڑو رشتے کو، ارے پھر والدین ناراض ہو جاتے ہیں، وہ رشتہ توڑ دیتے ہیں. یہاں پر مصیبت آتی ہے کہ بعض اوقات جھگڑے اتنے زیادہ ہو جاتے ہیں فیملیز میں، والدین دو ٹوک بات کر دیتے ہیں غصے میں آ کے، جذبات میں آ کے، کہ میرا بھائی ہے، تم نے اس سے بات بھی نہیں کرنی، اس سے گھر بھی نہیں جانا. تو چاچا سے بالکل جو ہے رشتہ ٹوٹ جاتا ہے. اگر بات کی جاتی ہے تو مصیبت پڑ جاتی ہے. تو ایسی صورت میں نمبر ایک، والدین کو سمجھانا چاہیے، فوراً انکار نہ کرے. یہ نہ کہے کہ بھائی میں بڑا دیندار ہوں، اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے کہ اللہ تعالیٰ کے نافرمان میں کسی کی فرما برداری جائز نہیں ہے. نہیں، یہ حکمت عملی نہیں ہے. حق بات تو ہے، لیکن حق بات کرنے کی یہ جگہ نہیں ہے اس وقت، ورنہ پھر تمہیں بھی گھر سے نکال دیا جا سکتا ہے. جو سگے بھائی سے دوری اختیار کر سکتے دو لفظوں میں، وہ دو لفظ میں آپ کو بھی گھر سے نکال سکتا ہے. تو یہ کوئی حکمت عملی نہیں ہے. اگر والد کو جوش اور جذبات اس وقت جاگے ہوئے ہیں، تو اس وقت یہ طریقہ ہے، ٹھیک ہے آپ جو فرماتے ہیں انشاءاللہ اللہ تعالیٰ بہتری کرے گا. اللہ تعالیٰ بہتری کرے گا کہ رشتہ توڑنے میں یا جوڑنے میں. تو حکمت عملی ہوتی ہے ہمیشہ. غصے کا جواب غصے سے نہیں دیا جاتا، اور جہالت کا جواب جہالت سے نہیں دیا جاتا. تو سمجھانا چاہیے، ٹھیک ہے اگر آپ کہتے ہیں تو اللہ تعالیٰ اسے بہتری فرمائے گا. پھر آہستہ آہستہ انڈائریکٹ طریقے سے صلۃ الارحام کے تعلق سے کوئی سی ڈی ہے، کوئی درس ہے، کوئی حدیث سنا دی بیٹھے بیٹھے کھانے پہ، قرآن کی آیت سنا دی، کوئی حدیث سنا دی. تیسرا اسٹیپ ہے براہ راست کہنا، اور وہاں سے ٹیلی فون کے ذریعے بات کرتے رہنا، چھپکے سے ملتے بھی رہنا، کوئی حرج نہیں ہے، یہ دھوکہ نہیں ہے، یہ ان کا حق ادا کر رہے ہیں آپ. اور اس طریقے سے آپ باعث بن سکتے ہیں کہ دونوں کی دوبارہ سے صلح ہو جائے. اور کتنی خوبصورت ہیں وہ بچے، وہ لوگ جو بڑوں کی دوریوں کو ختم کر کے ان کو قریب کر دیتے ہیں، ٹوٹے ہوئے رشتوں کو پھر سے جوڑ دیتے ہیں. یہ عظیم لوگ ہیں، یہ عظیم بچے ہیں. پانچویں نمبر پہ، دوری اختیار کرنا. بعض لوگ کہتے ہیں یار ہم دور ہیں، اب ہم سعودی عرب میں ہیں، وہ ہمارے رشتے دار پاکستان میں ہیں، تو وقت نہیں ملتا ہمیں. تو یہ بھی ایک وجہ ہے کہ رشتہ ٹوٹ جاتا ہے، ہمیں خبر بھی نہیں ہوتی. یہ بھی رشتے کو توڑنے کی ایک وجہ ہے، بتاؤں میں آپ کو. اور بعضوں کا جب کسی بات سے جھگڑا ہوتا ہے، دور ہو جاتے ہیں، پھر تو اور بھی دوری کی وجہ سے، کیونکہ آنکھوں سے دور تو دل سے بھی دور، بازو جیسے کہتے ہیں، اگرچہ درست نہیں ہے، لیکن بعض لوگوں کے نظریہ یہی ہے، جب آنکھوں سے دور تو پھر دل سے بھی انسان دور ہو جاتا ہے. چھٹے نمبر پہ قطع رہنے کی وجوہات میں سے ایک وجہ یہ بھی ہے کہ بار بار ایک ہی بات کو دہرانا اور پرانی غلطیوں کو سامنے رکھنا. یہ غلطی ہو گئی ایک دفعہ، جب بھی ملاقات ہوتی ہے یاد ہے تم نے کیا کیا تھا، یاد ہے تم نے کیا کیا تھا، بس ان یادوں میں ہی معاملہ خراب ہو جاتا ہے. اور یہ وہ نہیں شاید نہیں جانتے کہ وہ ان باتوں سے جنت سے کتنی دور ہو رہے ہیں. یاد رکھے لا يدخل جنة قاطع، اس کو یاد رکھے، رشتے کو توڑنے والا جنت میں داخل نہ ہوگا. اس مطلب یہ نہیں کہ وہ کافر ہو جائے گا، اس مطلب یہ ہے کہ وہ کبیرہ گناہ کا مرتکب ہے اور اتنی بڑا جرم ہے کہ اللہ کے پیارے پیارے وسلم ان الفاظوں سے وعید فرما رہے ہیں کہ اتنے لمبے عرصے اسے جنت میں جہنم میں عذاب ملے گا، یوں لگے گا کہ اس نے کہ اس پر جنت ہی حرام ہو گئی ہے. سوتے نمبر پہ قطع رہنے کی وجوہات میں سے بخیلی، اگر بخیل ہوتے ہیں وہ یہ سمجھتے ہیں کہ اگر میں رشتہ جوڑوں گا تو کچھ دینا پڑے گا، عیدوں پر بھی دینا پڑے گا، شادیوں پر بھی دینا پڑے گا، اتنی زیادہ رشتہ دار ہیں، ہر مہینے کسی نہ کسی شادی ہوتی ہے تو جان ہی چھوٹ جائے بھائی، رشتہ ہی توڑ دیتے جان ہی چھوٹ جائے، کیا کوئی نہ کوئی تحفہ لینا. دیکھیں تحفے کی جہاں تک بات ہے یہ شادی کے لیے ضروری نہیں ہے، بتاؤں میں آپ کو، یہ ہم نے خود معاشرے کو خراب کیا ہے، ہم نے اسے ٹھیک کرنا ہے. واقعی بعض لوگوں کی انکم محدود ہے، اب وہ بیچارہ کیا کرے، اگر تحفہ نہیں لیتا تو کہتے بخیل ہے، اگرچہ وہ بہتر جانتا اس کی حالت کیا ہے، وہ مشکل سے اپنے گھر کا کرایہ اور اپنے بچوں کو پالتا ہے. اب اس بیچارے نے اگر ایک ایک ریال بھی رکھنا چاہے مہینے میں وہ بھی نہیں رکھ سکتا بیچارہ، کیونکہ بیچارہ مائنس میں جاتا ہے اور مہینے کے آخر میں وہ بیچارہ بھی یعنی کوئی ادھار پہ لے کے بعض اوقات گزارا کر لیتا ہے. اور رشتہ دار جو ہے جب شادی بچے کی ہوتی ہے پتا ہے کہ فلان نے کتنا دیا، فلان نے کیا دیا، اور فلان نے کیا دیا، غیبت میں شروع ہو جاتے ہیں، پھر بیچ میں کل یہ نمک مسالے والے بھی ہوتے ہیں نا چغل خور، وہ بھی پھر مزید، ارے اس گاڑی تو اس کے پاس بہت اچھی ہے، یعنی مطلب گاڑی بیچ کے کچھ تحفہ دینا تھا، گاڑی کی وہ اچھی کیا ہے، 10 سال پرانا ماڈل ہے گاڑی کا، ابھی بھی اچھی ہے وہ بیچاری، کہ اسے تحفہ نہیں دیا تو گاڑی اچھی ہے. اس کے گھر کے دیکھیں برتن بھی میں نے دیکھے، برتن بھی اچھے تھے، کھانے پہ گیا تھا میں، اور بیچارے کے برتن اچھے ہیں گاڑی اچھی ہے، لیکن آپ کو اس نے تحفہ نہیں دیا تو مصیبت بڑی پڑ گئی بیچارے کی. تو بھائی یہ تحفے طائب جو ہیں اس سے محبت بڑھتی ہے، نفرت کا باعث نہیں بننے چاہیے. تو بخیلی بھی ایک وجہ ہے رشتے کو توڑنے کی. اور ایک اور وجہ بھی ہے آٹھویں نمبر پہ تکلف کرنا. رشتے دار آتے ہیں تو بڑی بھگدڑ ہو جاتی ہے، کبھی بروسٹ آ رہا ہے کبھی کچھ آ رہا ہے، اچھا ایک دفعہ تو کر دیا، اچھا دوسری دفعہ آگے تو پھر تیسری دفعہ پھر کیا کریں گے، پھر آخر میں چائے کے کپ پر بات آ جاتی ہے. جب چائے کے کپ پر بات آتی ہے پھر کہتے ہیں یار یہ دیکھو کہ اس کو کیا ہو گیا، پہلے تو یہ بڑے بروس کھلاتا تھا اب تو چائے پہ ہم بھی نہیں جاتے اس کے پاس، خود ہی بری عادت ڈالی تھی نا. تو میرے بھائی اگر کبھی بروسٹ ملے تو وہ بھی کھا لو، کبھی سموسہ ملے بھائی اس پہ بھی گزارا کبھی کر لو، تو کیا جاتا ہے، اصل مقصد تو رشتہ ہی جوڑنا تھا. اصل مقصد کیا تھا یاد رکھیں، ہمارے مسئلے کیوں ہیں پتہ ہے، ہمارے ذہن میں یہ نہیں ہوتا جب ہم رشتے دار کے پاس جاتے ہیں کہ ہم عبادت کر رہے ہیں. والله بڑی مصیبت بتاؤں میں آپ کو، ہماری نیت میں کھوٹ ہے، ہم جاتے ہیں اس لیے کہ لوگ کیا کہیں گے کہ اسے رشتہ توڑا ہوا ہے، لوگ کیا کہیں گے کہ شادی پہ نہیں آیا، لوگ کیا کہیں گے یہ جنازے پہ نہیں آئے، لوگ کیا، بس لوگ ہی کیا کہیں گے. اب لوگوں کو راضی کرتے کرتے یہ مصیبتیں آتی ہیں، ارے بھائی لوگوں کے رب کو راضی کرو، اور لوگ تو کبھی راضی نہیں ہوتے. تو اس لیے کبھی سموسہ ملے کبھی پانی کا گلاس ملے تو اللہ کا شکر کرو، چلو کچھ تو ملا بیچارے، خلوص سے تو دیا ہے بیچارے نے. میں یہ بھی نہیں کہہ رہا کہ مہمان آئیں اور رشتہ دار آئیں تو کچھ بروس بھی نہ لیا کرو، یہ نہیں کہہ رہا میں، جتنے اللہ تعالیٰ آپ کو توفیق دی ہے ان کی مہمان نوازی کرے، اور یہ آپ کے نام اعمال میں عمل صالح یاد رکھے. اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جب کوئی شخص اپنی حلال کمائی سے اپنی بیوی اور بچے کے منہ میں لقمہ ڈالتا ہے وہ بھی اس کے نام عمل صالح لکھ دیا جاتا ہے، صدقہ ہے، صدقہ جانتے ہیں، یہ بھی صدقات اور خیرات ہیں. نویں نمبر پہ اس کا الٹ، رشتے دار آتے ہیں اور بالکل مکمل لاپرواہی ہو جاتی ہے، جیسے کہ کوئی آیا ہی نہیں ہے. اور اس میں بھی ایک بڑی عجیب بات ہے، جب سسرال والے آتے ہیں تو بڑی خدمت ہوتی ہے، بعض ناراض بھی ہو جائیں گے، شاید بہنیں بھی ناراض ہو جائیں گی، لیکن حق بات ہے، ہم نے اپنی اصلاح کرنی ہے. جب سسرال والے آتے تو بڑے ٹھیک ٹھاک، پھر بروست بھی نہیں، پھر پتہ نہیں بہت کچھ ہوتا ہے، اور جب اپنے رشتے دار آتے ہیں تو اس میں کچھ کمی نظر آتی ہے. اگر ایسی چیز ہے تو یاد رکھیں یہ ناانصافی ہے، اور یہیں سے جھگڑے شروع ہوتے ہیں، خاص طور پہ ساس اور بہو کے، کہ بھئی ہمارے آتے ہیں تو تم یہ کرتے ہو اور تمہارے آتے تو پھر یہ ہوتا ہے. تو یہ بھی یعنی وجوہات میں سے ایک وجہ ہے کہ آپ نے معیار روی اور انصاف سے کام لینا ہے. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ سسرار والوں کو جو ہے بالکل مکمل طور پہ نظر انداز کر دو، میں یہ نہیں کہ، میں یہ کہہ رہا ہوں کہ ان کا بھی حق ہے آپ پر، وہ بھی آپ کے رشتے دار، ان کا بھی حق ہے، کیونکہ بیوی کے رشتے دار ہیں، تو آپ اپنی بیوی کی مدد کریں تاکہ ان کا حق ادا کرے رشتے داری کا، اور آپ کے اپنے رشتے دار ان کا بھی حق ہے. تو میاں بیوی کو یہاں پہ ایک دوسرے کی مدد کرنی چاہیے اور انصاف سے کام لینا چاہیے. اگر خاوند خود خاوند سے کوتاہی ہوتی ہے تو بیوی کو مددگار ہونا چاہیے اور خاوند کے رشتے داروں کو وہ حق دینا چاہیے جو ان کا حق ہے. اور اگر بیوی کوتاہی کرتی ہے اپنے رشتے داروں کے ساتھ تو خاوند مدد کرنی چاہیے اور انصاف کرنا چاہیے ان کے حق کی ادائیگی میں. اور گھر ایسے چلتے ہیں سب مل کے، جیسے دیکھیں یہ انگلی اگر اس طرح ہم کھول دیں اس مٹھی کو تو اس کی طاقت ویسے جیسے کہ ہم اس کو ایک مٹھی بنا کے بند کر دیتے ہیں. اور خوبصورت گھرانے وہ ہوتے ہیں جو ایک دوسرے کو درد کو سمجھتے ہیں، تکلیف کو سمجھتے ہیں، اور ایک دوسرے کے مددگار رہتے ہیں. ہمارے معاشرے میں کتنے گھر ٹوٹے ہوئے ہیں، گھر تو ہے خوبصورت، گھر باہر سے نظر آتے ہیں، اندر سے ٹوٹے ہوئے ہیں، دراڑے ہیں، دل ٹوٹے ہوئے ہیں. واللہ اگر خیمہ مل جائے نا رہنے کے لیے اور دل صاف ہو تو زندگی اچھی گزرتی ہے ان لوگوں کی نسبت جو بڑے محلات میں رہتے ہیں لیکن دل ٹوٹے ہوئے ہیں. خیمے میں گزارا ہو سکتا ہے، سکون ہے، خوش اخلاقی ہے، ایک دوسرے کی مدد ہے، ایک دوسرے کا خیال رکھنا ہے دل سے، زبان سے نہیں. اور بعض بڑے گھروں میں رہتے ہیں، میں ساروں کی بات نہیں کر رہا، سارے بڑے گھر رہنے والے میں ایسے ہیں نہیں، بعض ایسے ہیں گھر بہت بڑے ہیں، خوبصورت ہیں، لیکن دل دور ہیں، نفرتیں ہیں، حسد ہے، ہر چھوٹی بات پہ لڑائی ہو جاتی ہے، یہ گھر نہیں ہے. پھر واللہ اپنے گھر کو خود جہنم بنایا ہوا ہے. تمہارے گھر ہے، تمہاری مرضی ہے جیسے بناؤ، لیکن اللہ تعالیٰ نے تمہیں دنیا دی ہے، اور اگر اس دنیا کو اللہ تعالیٰ سے ڈرتے ہوئے اس دنیا کو بہتر بنا دیں تو واللہ خیر پر خیر ہے. کتنے لوگ محروم ہیں گھروں سے، چھت میسر نہیں ہے، لیکن سبحان اللہ ان کے دل صاف ہیں. تو دل تو صاف آپ کا زیادہ ہونا چاہیے تھا نا، دنیا کی کوئی تنگی نہیں آپ کے پاس، سب کچھ اللہ تعالیٰ کے دیا ہوا ہے، لیکن اگر نہیں ہے تو پاک دل نہیں ہے، صاف دل نہیں ہے. میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے کہ اپنے دلوں کو صاف کر دیں، بغض نفرت کو نکال دیں، اور شفقت محبت اور رحم سے اللہ تعالیٰ ہمارے دل کو مالا مال کر دے، اور ہم رشتے کو جوڑنے والے بن جائیں، توڑنے والے نہ بنیں. اسی طریقے سے رشتے کو توڑنے کے جو وجوہات میں سے ایک وجہ یہ بھی ہے کہ شرم کرنا، شرم کرنا. دیکھیں شرم ہو تو اچھی بات ہے، ایک مذموم شرم بھی ہوتی ہے. رشتے دار آئے ہیں، بعض کہتے ہیں ہمیں شرم آتی ہے ملنے سے، خاص طور ہماری جو جوان طبقہ ہے، آج شرم کر رہے ہیں، دور ہیں، کل ملیں گے بھی نہیں، پرس رشتہ بھی ٹوٹ جائے گا. تو والدین کو چاہیے کہ وہ بچوں کو تعلیم دیں کہ بھی اپنوں سے شرم نہیں کی جاتی، آپ آئیں سلام کریں، ادب ہوتا ہے مہمان نوازی کا، ان کو سکھائیں مہمان نوازی. سچ بات ہے آج کے زمانے میں بڑی مشکل سے ہمارے بچے چائے لے کے آتے ہیں، اگر چائے لے کے بھی آتے دو گلاس گرا کے آتے ہیں بعضوں کا. تو مسئلہ یہ کہ ہم نے کبھی سمجھایا نہیں ان کو، بےچارے گھبرائے ہوئے ہوتے ہیں، ہاتھ کانپ رہا ہوتا ہے، جیسے کہ کیوں یعنی کوئی رشتے کے لیے کوئی آتے ہیں تو لڑکی بےچاری چائے لے کے جاتی ہے، اس کی بری حالت ہوتی ہے. تو ہمارے بعض لڑکوں کی یہ حالت ہوتی ہے، مہمان آئے ہوئے ہیں اور پتہ نہیں کہ اچھا چائے تو کیسے دینی ہے، کہاں پہ رکھنی ہے، کیسے سرو کرنا ہے. تو اس شرمندگی کی وجہ سے رشتے سے دوری اختیار کی جاتی ہے اور ایک نفسیاتی ایک مسئلہ بن جاتا ہے کہ رشتوں سے رشتے داروں سے ڈرنا ہوتا ہے, ایسے ایسا رشتہ بھی ٹوٹ جاتا ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ رشتے کو توڑنے کی وجوہات میں سے میراث کی تقسیم میں ناانصافی, جب ورثہ ہوتا ہے اس کی تقسیم میں بعض اوقات جھگڑے ہوتے ہیں, بعض اوقات والدین سے غلطی ہوتی ہے کہ کسی ایک بچے کو وصیت کر جاتے ہیں, یہ شرعاً جائز نہیں ہے. اللہ تعالیٰ کے پیارے پیامبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ کسی وارث کے لیے وصیت نہیں ہوتی, ہر بندے کو شرعاً اپنا حق ملتا ہے وراثت سے, اور ہر بندے کو مرد ہو یا عورت ہو اسے اللہ تعالیٰ کے اس فیصلے کے سامنے سر خم کرنا چاہیے, اسے تسلیم کرنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے, یہ اس کو زیادہ دیا ہے کم دیا ہے نہیں, یہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے. اگلی وجہ جو ہے بے صبری, بے صبری وجوہات میں سے ایک وجہ ہے. مہمان رشتہ دار آئے ہیں, دیکھیں جہاں پر عورتیں بیٹھتی ہیں بس, اچھا عورتوں کی بات کے علاوہ جب ہم مرد بیٹھتے ہیں کیا باتیں کرتے ہیں, کل تک عورتوں کی باتیں کرتے تو اوپر تہمت تھی, آج ہماری مجلسوں میں کیا ہوتا ہے. ایک شخص کہہ رہا تھا ان کے جراثیم ہمیں بھی لگ گئے ہیں. ارے جراثیم ان کے نہیں ہے, جراثیم آپ نے اپنے پیدا کرتا ہے, یہ اچھوت بیماری نہیں ہے کہ ان کے جراثیم آپ کو لگ جائیں, یہ ہمارے اپنے ایجاد کرتے طور طریقے ہیں. غیبت چغل خوری آج مردوں کی مجالس میں موجود ہے. اور وجوہات میں سے دنیا کے معاملات میں غرق ہو جانا اور اپنے بھی وقت نہ نکالنا, بعض ایسے لوگ ہیں اپنے لیے وقت نہیں ان کے پاس, 24 گھنٹے بس کوئی گنتی کر رہے ہوتے پتہ نہیں, جیسے کوئی اللہ کی بات تسبیح کرتا رہتے ہیں نا, وہ کچھ گنتے رہتے بےچارے, بہت زیادہ کاروبار ہے. دیکھ اللہ نے رزق دیا ہے تو شکر ادا کرنا چاہیے نا, اور شکر عمل سے ہوتا ہے, اور سکون ملنا چاہیے. یہ کیسا رزق ہے, یہ کیسے رزق کی وسعت کے سکون بھی چھین لیا, وقت ہی نہیں ہے باقی. بچوں کے لیے وقت نہیں, بیوی کے لیے وقت نہیں, رشتہ داروں کے لیے وقت نہیں, اپنے لیے وقت نہیں. اس کے بعد حسد, حسد بھی ایک بیماری ہے, اور اللہ تعالیٰ ہم سب کو محفوظ فرمائے کہ اگر کسی رشتہ دار کے پاس کوئی چیز آئی ہے, کوئی خیر آیا ہے, اللہ نے اسے کسی خیر سے نوازا ہے, تو بعض لوگوں کے دل جل جاتے ہیں, ارے اس کو دیا ہے مجھے کیوں نہیں دیا, اس کے پاس ہے میرے پاس کیوں نہیں. اللہ نے اس کو دیا ہے, اللہ سے دعا کرو کہ اللہ تعالیٰ نے جو اس کو یہ رزق عطا فرمائے اس میں برکت ڈال دے, اللہ تعالیٰ تمہیں بھی عطا فرمائے. لیکن اگر اس کو کچھ خیر مل گیا تمہیں کیا تکلیف ہے بھائی, تمہیں تو خوش ہونا چاہیے, تمہارے رشتہ دار ہے, اس کی ترقی ہو رہی ہے, تمہیں کیا پریشانی ہے. تو حسد بھی وجوہات میں سے ایک وجہ ہے. اگلے وجہ سوء ظن, بدگمانی, یہ بھی بڑی خطرناک وجہ ہے رشتے کو توڑنے کی. اور بدگمانی ایسی مصیبت ہے جو ہمارے معاشرے میں عام ہو چکے ہیں, بہت کم لوگ ہی اسے بچے ہوئے ہیں, اور ہمیشہ نیگیٹو مائنڈ, نیگیٹو سوچ. ہم گئے تھے, مجھے پتا کہ وہ اندر سو رہا تھا, ہمیں پتا تھا کہ وہ اندر تھے, دروازہ کھٹکھٹا کے واپس آ گئے, ہم دروازہ کھولے نہیں, گاڑی کے باہر کھڑی ہوئی تھی, بس گاڑی کو دیکھے, چند ایسی چیزیں دیکھی, بدگمانی لے کے چلے گئے. پھر ناراضگی, اور پتہ چلتا ہے سال کے بعد عید پہ نہیں آئے, پتہ بھی نہیں کہ بھائی خیریت تو ہے بھائی, ہمارے تمہارے پاس آئے تم نے کہاں دروازہ کھولا تھا ہمارے لیے, ارے کب کی بات ہے, کب ایسے ہوا. وہ ایک سال پرانی بات, پھر کوئی چیز سامنے آتی, پتہ چلتا کہ وہ ہاسپٹل میں تھے اور گھر میں تھے ہی نہیں. پھر ندامت ہوتے, ندامت کا فائدہ کیا ہے, رشتے کو تو توڑ بیٹھے نا ایک عام سی بات پہ. تو بدگمانی کو دل سے نکالیں, بلکہ آپ کو یہ کہنا چاہیے کہ اگر کوئی ایسی بات بھی ہو کہ ہمیشہ حسن ظن رکھنا چاہیے کہ ہمارے رشتے دار ہیں, بہت اچھے لوگ ہیں, ہو سکتا ہے اس وقت سو رہے ہوں, ہو سکتا ہے کہ ان کو کوئی مسئلہ ہو, کوئی بھی خیر آپ خیر کا پہلو آپ نکال سکتے ہیں اگر نکالنا چاہتے ہیں تو, اور کوئی عذر سامنے رکھ کے اپنے دل کو صاف کر کے چلے جائیں. اگر آپ جانتے بھی دروازہ نہیں کھول رہے, آپ اپنا دل بڑا کر لیں. ہو سکتا ہے ان کا آپس میں کوئی جھگڑا ہو میاں بیوی کا, وہ آپ کے سامنے نہ رکھنا چاہتے ہوں, کوئی بھی وجہ ہو سکتی ہے, لیکن اگر آپ گئے تو پھر مصیبت پڑ گئی, دروازہ کیوں نہیں کھولا یا کیا وجہ ہے. تو یاد رکھیں ہمیشہ آپ یہ دیکھیں اگر آپ ان کی جگہ ہو تو آپ کیا کرتے, اپنے آپ ان کی جگہ پہ رکھیں. اور بھی وجوہات اس پر میں اکتفا کرتا ہوں. آخر میں ہمارا معاشرہ جو ہے, آج ہم بہت پریشان ہیں کہ ہمارے معاشرے میں خیر نہیں ہے, بد اخلاقی عام ہو گئی ہے اور نفرتیں عام ہو گئی ہیں, افراتفری کا عالم ہے. یہی وجہ ہے کہ آج ہم نے جب اپنے قریبوں کو, اپنے پیاروں کو چھوڑ دیا ہے, رشتے کو توڑ دیا ہے, تو پھر دوسروں کا ہم کیا خیال رکھ سکتے ہیں, پڑوسوں کی کیا خیال رکھیں گے ہم, یا عام مسلمان کا ہم کیا خیال رکھ سکتے ہیں. اگر پڑوسی کا بیٹا کوئی غلطی کرتا ہے یا اس کو میں نے دیکھے کوئی برائی کرتے ہوئے وہ میں لاپرواہی سے کام لیتا ہوں, تو میرا پڑوسی کا بچہ سدھرے گا کیسے؟ ہو سکتا ہے میرے ماں باپ سے چھپ کے کام کر رہا ہوں. اگر سگریٹ نوشی کرتا ہے چھپ کے باہر, اپنے آنکھوں سے دیکھتے ہیں, ظاہر ہے یہاں پہ چھپ کر سگریٹ پی رہا ہے, اس کے والدین کو خبر نہیں ہے, تو یہ چغل خوری نہیں ہے, یہ غیبت نہیں کر رہا. آپ اس کے والد کو بتاتے ہیں میں نے آپ کے بیٹے کو دیکھا ہے ایسے کر رہا تھا. یا اگر بچہ سمجھدار اور بڑا ہے, اب اسے برا کے خود سمجھائیں پہلے, بیٹا آپ غلط کر رہے ہیں, آپ یہ اچھی چیز نہیں ہے, ورنہ پھر آپ کے والد کو بتا دوں گا میں آپ کو. ہو سکتا ہے وہ ڈر جائے اور نہ کرے, ایک طریقہ ہے. اگر وہ باز نہیں آئے تو دوبارہ دیکھے تو اس کے والدین کو کہیں, اس کا مطلب نہیں کہ وہ مارنا شروع کر دیں اور بات کو بڑی کر دیں کہ دو چار باتیں اپنی بھی مکس کر دیں, دو چار اور بھی دوست ہے فلاں محلے دار بھی تھا بیٹھے اور جھوٹی باتیں, بعض لوگ سمجھتے ہیں ہم اچھا کام کر رہے ہیں, دو چار باتیں اپنی بھی بنا دیں اس میں شامل کر دیں جھوٹی باتیں, یہ اس میں کیوں خیر خواہی نہیں ہے. آپ نے خیر چاہنا ہے اگر اس کا, تو اگر آپ یہ سوچ کر آپ کا بچہ ہوتا تو پھر آپ کیا کرتے. تو اس معاشرے میں جب تک اپنے دل سے یہ درد نہیں رکھیں گے کہ اس معاشرے کو کیسے ہم نے ٹھیک کرنا ہے اور کس طریقے سے سدھارنا ہے, ابتدا اپنے آپ سے ہے. اپنے آپ کو ٹھیک کریں اور اپنے رشتے کو جوڑنا شروع کر دیں. جو وجوہات میں نے بتائی ہیں اس کے الٹ کرو گے تو یہ وہ اسباب جو آپ رشتے کو جوڑنے کے اسباب بن جائیں گے. اگر تکبر ختم کر دو, تکبر کو بہت لوگ مانتے نہیں کہ وہ تکبر ہیں, اس کا کیا حل ہے؟ دعائیں کر سکتے ہیں ان کے لیے, وہ کیا حل کر سکتے ہیں ان کے لیے؟ جو سر جھکانا نہیں جانتا اس کا سر ٹوٹ کر ہی رہتا ہے, اور جھکانا اللہ کے فرمان کے سامنے, یہ بات لوگوں کے سامنے نہیں, یہ اللہ کا حکم ہے کہ رشتے کو جوڑنا ہے. یہ لوگوں کا حکم اگر ہوتا تو چھوڑ دے, جب اللہ تعالیٰ کا حکم ہے تو پھر تو سر کو خم کرنا چاہیے. اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں ہم سب کو امنا فعمل عمل صالح کی توفیق عطا فرمائے, قرآن اور سنت پر چلنے کی, سلف صحیح المنہج سمجھ کے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. ہمیں صلہ رحمی کی اہمیت اور صلہ رحمی ہماری زندگی میں آسان فرما دے. اللہ تعالیٰ ہمیں رشتے کو جوڑنے والا بنا دے. ہر وہ راستہ جو رشتے جوڑنے کی طرف جاتا رہتا ہے ہمارے وہ راستہ آسان کر دے, اور قطع رحمی سے ہمیں دور فرمائے. ہر وہ راستہ جو قطع رحمی کی طرف لے جاتا رہتا ہے ہم اس راستے سے بھی دور فرمائے. واللہ اعلم. سبحانک اللہم بحمدک, اشہد ان لا الہ الا انت, استغفرک واتوب الیک.